الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے سے، پہلے پارے کی آخری آیات سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اپنی ایک بیوی اور بچے کو لے کر ایک چٹیل میدان میں چھوڑ گئے، جہاں اس وقت خانہ کعبہ اور زمزم شریف اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہربانی اور احسان فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کے لیے ایک نفیس ترین پانی اللہ نے زمین سے جاری فرمایا جسے زمزم شریف کہا جاتا ہے، اور صفا اور مروہ کی سعی، ان باتوں کو ہم نے گزشتہ جمعے اس حوالے سے کہ حج کے جب ایام آتے ہیں تو ان تمام حج اور حج کے دنوں کا ایک بہت ہی گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور سیرت سے، تو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج یہ عرض کریں گے کہ بیت اللہ شریف کیا ہے اور اس کی تعمیر کیسے ہوئی اور یہ کیسے معرض وجود میں آیا. جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی اسی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلِ، یعنی ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور اسماعیل علیہ الصلات والسلام جب بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو اس کو بلند کرتے کرتے یہ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا. یہ دعا کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالی کا گھر اس کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے. ذرا ذہن میں تصور جمائیے کہ وہ عمارت کتنی بابرکت ہوگی کہ ایک اللہ کا نبی گارا ملا کر اور پتھر لا کر اپنے والد ماجد کو دے رہا، اور ایک اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام گارا لگا کر پتھروں سے اس عمارت کو بلند کرتے جاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بلند بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہ دعا بھی کرتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی تو اسے قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا. یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کی عمارت مکمل ہو گئی. محترم حضرات، اس میں اتنی وسعتیں ہیں تاریخ کی کہ شاید اگر بیت اللہ شریف سے متعلق معاملات کو بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ اس کی دہرانے میں سال بھر کے جمعے چاہیے، لیکن میں چیدہ چیدہ صرف یہ کہ ہمارے جو تاریخی مقامات ہیں اس کے ہر حصے سے آپ کو خبردار کیا جائے، آپ کے علم میں آئے کہ یہ فلاں حصہ ہماری تاریخ کا جو ہے یہ اس کی وجہ تسنیہ کیا ہے اور یہ کیوں بابرکت ہوا. سب سے پہلے ہم ایک دو منٹ آپ سے یہ عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی علم و قدرت سے ہر جگہ، یعنی ہماری یہاں علم کلام میں اور عقیدے کا مسئلہ یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے، خوب یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہر ہر جگہ ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کوئی اتنی چھوٹی ذات نہیں کہ کسی مسجد میں آ جائے یا کسی مکان یا حجرے میں آ جائے. تو متکلمین نے جو بحث کی اور اس میں یہ جملہ ذہن میں رکھیے، اپنی علم و قدرت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ ہے، یعنی دنیا کائنات ما کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت سے باہر ہو. اس اعتبار سے وہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ شاہد و موجود ہے. اب اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم نے ایک سمت کو مقرر کر لیا، جب اللہ تعالیٰ اپنی علم و قدرت سے ہر جگہ شاہد و موجود ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ کوئی ادھر نماز پڑھے، کوئی ادھر نماز پڑھے، ادھر نماز پڑھے، آخر ایک سمت کو متعین کرنے کی ضرورت کیا. یہ وہ اعتراض ہے جو غیر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، اور کچھ ہم میں کے لوگ بھی باغی جو ہیں وہ عموماً اس قسم کے معاملات کر کے خالصتاً اس کو مولوی اور ملاؤں کے جھگڑے سے تعبیر کر کے اتنے اہم مسئلے کو بڑے سہل اور آسان کر کے بیان کر کے اپنے ایمان کو کھو دیتے. محترم حضرات، مجھے بتائیے، جب ہر مذہب ہر معاملے میں نظم و ضبط ہے، ایک چھوٹی سی دکان، ایک چھوٹا سا ادارہ بغیر نظم و ضبط کے نہیں چل سکتا. میں آپ کو ساری دنیا کو تو جانے دیجئے، میں اس حال میں اگر یہ کہہ دوں معاذ اللہ کہ آپ جناب جدھر چاہیں نماز پڑھیے، چاہے ادھر پڑھ لیں، چاہے ادھر پڑھ لیں، چاہے ادھر پڑھ لیں، چاہے ادھر پڑھ لیں. تو مجھے بتائیے، اگر یہ رخصت آپ کو دے دی جائے، یہ ایک چوکنڈ حال کا نظم صحیح نہیں رہے گا. کوئی پیچھے ٹکرائے گا، کوئی ادھر ٹکرائے گا، کوئی ادھر ٹکرائے، کوئی ادھر ٹکرائے. یہ اسلام نے کیسی یکسانیت مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ جس پر آپ غور کریں تو بے دین بد مذہب، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی سوشلسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، دہریا، اس کو بھی آپ یہ کہیے کہ کیسی انفرادیت ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تمام مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے، پوری دنیا میں تمام مسلمان اپنے قبلے کی جانب مائل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یکسانیت کا عالم یہ کہ جب وہ اللہ کے دربار میں رجوع ہو سب کی ایک جہت ہے اور ایک ہی زبان ہے، چاہے وہ چین کا رہنے والا، روس کا رہنے والا، کہیں کا رہنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب کھڑا ہوگا سب کی زبان ایک ہے اور سب کا رخ ایک ہے، چاہے وہ کہیں بھی دنیا میں ہو. تو ایک حال کا نظم و ضبط باقی نہیں رہ سکتا، تو گویا ان تمام بڑی بڑی مسجدوں کا نظم کیسے باقی ہوگا عزیزان گرامی؟ اس لیے اب کیا ہوا، ایک سم متعین کرنے سے مسلمانوں میں ایک تو یکسانیت کا درد دیا گیا. اس لیے ہم سجدہ جب کرتے ہیں، خوب یاد رکھیے کہ سجدہ ہم کعبے کو نہیں کرتے، کعبہ تو سمت ہے، قبلہ سمت ہے، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کو لیے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا، بلکہ یوں کہیے کہ فرشتوں کا قبلہ حضرت ابراہیم بنے، سجدہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کیا، یعنی سمت وہ تھے، سجدہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. آج ہم اور آپ سجدہ کعبے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ سمت کعبہ ہے اور سجدہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اس کی شروع آپ، بعض مفسرین نے لکھا کہ آدم علیہ الصلات والسلام جنت سے تشریف لائے، جس میں بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جنت سے نکال دیے گئے اور زمین پر پھینک دیے گئے. اللہ اکبر، مجھے بتائیے بھائی جنت سے کیوں نکالے گئے؟ کہنے لگے صاحب وہ یوں ہوا گندم کھا لیا اس لیے جنت سے نکال دیے گئے. اچھا اگر گندم نہ کھاتے تو کیا جنت ہی میں رہتے؟ پوچھئے ذرا. ہاں کا صاحب بالکل وہ جنت ہی میں رہتے اگر گندم نہ کھاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے کہا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں تو ایک زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں. محترم حضرات، وہ تو بنائے زمین کے لیے گئے، یہ نہیں کہ وہ گندم کھانے کی تعدیم میں جنت سے نکالے گئے، نہیں، بلکہ وہ جنت سے زمین پر اس لیے تشریف لائے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ. اللہ نے تو پیدا ہونے سے پہلے فرما دیا کہ میں تو زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا، چنانچہ وہ زمین پر تشریف لائے. ایک روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد بہت ہی بلند تھا، جب زمین پر تشریف لائے خدا کی قدرت سے آدم علیہ السلام کا قد وہی ہو گیا جو آج کل عام انسانوں کا ہے تقریباً. اس قد میں جب آدم علیہ السلام آئے اور جنت سے زمین پر جلوہ گر ہوئے تو آپ کے کان فرشتوں کی تسبیح سے بہت مانوس تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں تو آپ کے کان انہیں سنا کرتے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح فرماتے. جو کان اللہ کی تسبیح سے مانوس تھے وہ جب اللہ کی تسبیح سے محروم ہو گئے تو آدم علیہ السلام کے خون ایک بے چینی پیدا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم ایک گھر بناؤ جسے بیت اللہ شریف کہا گیا. بعض تاریخوں میں ہے کہ مولا میں تیرا گھر کیسے بناؤں اور کہاں بناؤں؟ یہ جو مکہ کا ایک نام مکہ ہے، ایک نام اس کا بکہ بھی ہے، اور ایک نام اس کا ام القرا بھی ہے. قرا کہتے ہیں زمین کو، ام کے معنی یا تو ماں کے آتے ہیں یا اصل کے آتے ہیں. ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اولاد کی اصل ہے. یہ ام سے ہی امی بنا اور انگریزوں نے بگاڑ کر اس کو ممی بنا دیا. لفظ ام کا معنی ماں یا اصل، تو ام القرا کے معنی ہے زمین کی اصل. اسے کیوں ام القرا کہا گیا؟ کہتے ہیں جب زمین نہ تھی یہ سارا پانی ہی پانی تھا، جس جگہ آج کعبہ یہاں پانی کے بلبلے اٹھتے تھے اسی چوکنڈ مقام پر، تو جب زمین کا منکشف ہوئی، جب اس کا اظہار ہونا شروع ہوا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین کا وہ حصہ ظاہر ہوا جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے، اس لیے اس کا نام ام القری قرار دیا گیا، تمام زمین کی اصل یا تمام زمین کی ماں، تو گویا اب اس کا اظہار شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام نے رب کریم سے عرض کی، مولا یہ میں تیرا گھر کہاں بناؤں؟ ایک روایت میں ہے کہ بادل نے آن کر سایہ کیا، ان پر یہ الہام ہوا کہ ابراہیم جہاں جہاں اس بادل کا حصہ ہے اس کو تم کعبے کی دیواروں سے اندر لے لو۔ ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، مولا میں یہ گھر کہاں بناؤں؟ فرما ہم ایک سکینہ نازل کریں گے، وہ جہاں سکینہ رک جائے تم اس کو اس کی حد بندی کر دینا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جب میں نے پہلے عرض کیا کہ شام سے آپ بیت اللہ شریف جہاں ہے مکہ یہاں آیا کرتے تھے، کعبے کی تعمیر کا پورا قصہ کچھ یوں ہے بڑا مختصرا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گاہے گاہے اپنے بیٹے اور اپنی بہو سے ملنے آتے، ایک عرصہ دونوں کو یہاں رکھ کر گزر گیا۔ اللہ کی حکمت کہ رب کریم نے ابھی اجازت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں، یہ کبھی کبھی آتے، ایک دفعہ جب آئے قربانی کا واقعہ رونما ہوا، ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے، بڑے میں نے کہا طویل معاملہ، مکہ کی آبادی ہوئی، اس کا قصہ یوں ہے کہ ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، گزرتے میں اس کی نظر ایک آبی پرندے پر پڑی، یعنی وہ پرندہ جہاں پانی ہو تو پایا جاتا۔ ابن کثیر نے کہا اس پورے قافلے اور قبیلے کا نام جرہم تھا، یہ کدا، وہ راستہ ایک کدا کے راستے یہ گزرا، اور یہ پانی کے متلاشی تھے، ان کی نظر جب ایک پانی کے پرندے پر پڑی تو یہ حیران ہو گئے، اس چٹیل میدان میں یہ پانی کے پرندے کا نظر آنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں پانی ہے۔ اب یہ نکلے جناب اس کی مخبری میں کہ پانی کہاں، جب یہ پہنچے تو کیا دیکھا، وہاں حضرت حاجرہ ہیں اور بڑے میٹھے پانی کا چشمہ ہے، انہوں نے اپنے سارے اس قافلے والوں کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا حضرت حاجرہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہیں آباد ہو جائیں، انہوں کا ٹھیک ہے، میرا اس میں کیا جائے گا، تم آباد تو ہو جاؤ مگر ایک معاہدہ کرو کہ چشمے پر قبضہ میرا ہوگا، چشمے کی مالک میں اس زمزم اور اس معاہدے کے ساتھ آباد ہو جاؤ، یہ قافلہ وہاں آباد ہو گیا۔ تو کہتے ہیں عربی ادب کی زبان میں بھی اس کا ثبوت ملتا اور ابن کثیر نے بھی کہا یہ جرہم قافلہ جو وہاں آن کر ٹھہرا، اصل میں ان کی زبان عربی تھی، جب یہاں یہ آن کر کے ٹھہر گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، انہی میں ان کا نکاح ہوا، حضرت ابراہیم کو اب اجازت ملی یہ شام سے اب مکہ آئے ملنے کے لیے۔ تو کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے لیکن ان کے صاحبزادے نہیں، تو انہوں نے پوچھا تم کون؟ انہوں نے کہا میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی۔ انہوں نے کہا تمہارے شوہر کہاں گئے؟ انہوں نے کہا وہ کہیں شکار وغیرہ کرنے کے لیے گئے ہوں۔ ان کو غور سے سنیے ذرا ان دو باتوں کی، اس کے پس پردہ بھی ایک بہت گویا بڑی طویل گفتگو ہے، جو کسی وقت وقت ملا تھا ہم کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بطور امتحان پوچھا اپنی بہو سے، وہ بہو پہچانی نہیں کی میرے سسر، کہنے لگے کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ گزارا کیسے ہوتا ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی کیا پوچھتے ہو، بڑی پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشان، وہ تو ہمارے شوہر جاتے ہیں کوئی اگر شکار مل گیا تو وہ شکار کر کے لاتے ہیں، کوئی دو ایک بوٹیاں ہم کھا لی اور اس کے بعد یہی پانی مل لیا اور اسی طریقے سے گزارا ہو رہا، بڑی پریشانی، یعنی انہوں نے شکوا کیا۔ فرما اچھا ابراہیم اسماعیل اگر آئے ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا ابراہیم آئے، اور وہ یہ کہہ گئے کہ تمہاری گھر کی چوکھٹ بڑی کمزور اسے تبدیل کر دو۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو ابن کثیر نے تو یہ تک لکھ دیا کہ قرائن سے دیکھ کر اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ، کوئی صاحب آئے تو نہیں؟ انہوں نے کہا ایک بزرگ تشریف لائے تھے، اور وہ ایک روایت میں کہ وہ سواری سے اترے بھی نہیں، تو انہیں سواری سے اترنے کا بھی حکم نہیں، کہا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شوہر کمارے کہا میں نے کہا کسی شکار کے لیے گئے ہوئی. میں نے کہا اور انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا وہ یہ کہہ گئے کہ تمہاری گھر کی چوکھٹ بڑی کمزور ہے, اس کو بدل دیا جائے. فرما تم نے ضرور کوئی ناشکری کے الفاظ تم نے ادا کیے. وہ بزرگوار میرے والد تھے اور وہ یہ کہہ گئے کہ تمہیں طلاق دے دی جائے. اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی. دینے کے بعد پھر ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اب دوبارہ تم مکہ جاؤ, اپنے گویا صاحبزادے سے مل کر آؤ. ابراہیم علیہ السلام جب آئے اس نے اتفاق کہیے کہ اسماعیل علیہ السلام ابھی بھی گھر سے باہر, حضرت ابراہیم آئے. جو دوسری شادی آپ نے کی وہ آپ کی بہو اتنی ہوش مند عقل مند تھی کہ وہ چہرے سے دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ میرے شوہر کے والد ہیں. چنانچہ انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے ان سے برتاؤ کیا اور پھر انہوں نے پوچھا اسماعیل کہاں؟ انہوں نے کہا وہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ گزر اوقات کیسی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی نہ کوئی شکار مل جاتا ہے, وہ شکار جناب آتا ہے اور اسی کو ہم بھون کر کھاتے ہیں, گوشت پر گزارا کرتے ہیں اور زمزم شریف کا پانی پیتے ہیں, اللہ کا بڑا فضل. انہوں نے فرمایا اچھا اسماعیل اگر آئیں ان کو میرا سلام کہنا, کہنا ابراہیم آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری گھر کی چوکھٹ بڑی مضبوط ہے اسے سنبھال کر رکھنا. ایک تو یہ کہہ گئے. فرما اچھا گزر اوقات کیا ہے؟ ان کا گوشت اور پانی. سبحان اللہ, جب انہوں نے یہ کہا کہ ہماری گزر اوقات گوشت اور صرف پانی پر ہوتی ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بہو کے یہ شکرانے کے الفاظ سن کر اللہ سے دعا کی اے اللہ تبارک و تعالی انہیں پانی اور گوشت میں برکت عطا فرما. حضور کی ایک حدیث شریف ہے کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ کے پاس کچھ روٹیاں بھی ہوتی کھانا بھی ہوتا کوئی عجب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی روٹی کے لیے بھی دعا کر دیتے, کھانے کے لیے بھی دعا کر دیتے, مگر چونکہ وہاں گزارا صرف گوشت اور پانی پر ہوتا تھا تو حضور فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے مکہ کے رہنے والوں کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی کہ دوسرے لوگ تو گزارا نہیں کر سکتے مگر یہ اگر چاہیں تو ساری عمر گوشت اور پانی پر گزارا کر سکتے ہیں. ایک بات تو یہ حدیث میں ہے, دوسری بات سنیے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا اے اللہ تبارک و تعالی ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما. اب ذرا سنجیدگی سے ایک منٹ کے لیے ہماتن گوش ہو جائیے, مجھے بتائیے زمزم میں برکت عطا فرما تو اس میں اتنی برکت کہ آج تک کتنے لوگوں نے پانی پیا ہوگا اور کتنی دنیا پی رہی ہے پانی. اچھا جو لوگ عمرے پر گئے یا نہ گئے, میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان ایسا نہ ہوگا کہ جس نے زمزم شریف نہ پیا ہو. اگر آپ نہیں پہنچے تو آپ کی عزت بطور تحفہ آپ کو دیتے, تحفے میں آتا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان اپنی عقیدت اور محبت کی بنا پر کوئی بھی زمزم سے محروم نہیں رہا, چاہے اس نے ایک گھونٹ یا ایک گلاس بطور تبرک کی پیا ہو. تو یہ دیکھیے پانی کی برکت کہ کب سے چلا آ رہا ہے اور آج تک چلا آ رہا. حاجی حضرات دیکھیں کہ اتنا موٹا پائپ جناب چشمے میں ہے, ارے صاحب کروڑوں گیلن روزانہ پانی نکل رہا ہے لیکن آج تک وہ چشمہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور یہ ہمارے ایقان کا حصہ ہے کہ قیامت تک جاری رہے گا. عرض کی مولا ان کے گوشت میں برکت عطا فرما. تو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں اتنا گوشت کہیں ہوتا ہے کہ جتنا حاجی حج کرنے جائیں تو کتنا گوشت ہوتا ہے, اتنا گوشت کہ سعودی حکومت نے بڑے بڑے پلان بنا کہ سارے وہاں کے قربانی کے گوشت کو اکٹھا کرتے جو لاکھوں کی تعداد میں جانور ہوتے, تمام غریب ممالک جو ہیں وہ ان میں جناب ان گوشت کو تقسیم کیا جاتا اور حج کے بعد میں بڑے بڑے بلڈوزر آن کر ان جناب جو ذبح کیے ہوئے بکرے یا جانور ان پر مٹی ڈالتے تاکہ کہیں جنگل میں سڑان پیدا نہ ہو جائے. اتنا گوشت کہ باہر کے قبائل آتے, آنے کے بعد عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ وہ گوشت سکا کر کھایا کرتے. بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب کہیں مہمان پہنچے فرما نکالو کھانے کے لیے کیا, انہوں نے کہا حضور سوکا ہوا گوشت, فرما اسی کو لے آؤ. تو گوشت کو سکا کر سال بھر کھایا کرتے تھے. اللہ اللہ, ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ جناب مکہ والوں کے گوشت اور پانی میں اتنی برکت ہو گئی کہ وہ اگر کھانا بھی چاہیں تو اتنا نہیں کھا سکتے، اور اگر ان کے پاس روٹی یا اناج ہوتا ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھی دعا کرتے۔ غرض یہ کہ یہ دعا کر کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ ایک مرتبہ جب آیا تو اس مرتبہ اپنے صاحبزادے سے ملاقات ہو گئی، وہ ٹیلے پر بیٹھے تیر کمان کچھ صحیح کر رہے تھے، اپنے والد کو جب دیکھا تو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ بڑے ادب اور احترام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر لایا، کہا میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے ایک حکم ملا۔ انہوں نے کہا بحضور وہ حکم کیا ملا؟ تعمیر کرنے کے لیے تیار۔ کہا میرے رب نے مجھ پر یہ وحی نازل فرمائی کہ میرے گھر کو تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ باپ بیٹے دونوں نکل گئے۔ نکلنے کے بعد جیسے پہلے میں نے عرض کیا، ایک بادل نے آن کر کے اس مقام کی نشاندہی کی، اب دونوں باپ بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں لگ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر توڑ کر لاتے، ابراہیم علیہ السلام گارا ملا کر کے لگاتے چلے جاتے۔ جب لگاتے لگاتے دیوار جو ہے وہ جب سینے تک پہنچ گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو اب دیوار پر پتھر چننے میں تکلف ہوا کہ بلندی ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام ایک چھوٹا سا پتھر لیا، کہا ابا اس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ تعمیر کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ اب خدا کا کرنا، دیکھیے جتنی جتنی دیواریں بلند ہوتی جاتی یہ پتھر اتنا ہی بلند ہوتا جاتا، اور جب کعبے کی تعمیر ہو گئی یہ پتھر بالکل اپنی اصل پر پہنچ گیا۔ اور جیسے نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پتھر پر پیر رکھتے تو نشان بن جاتا، اسی طرح حضور علیہ السلام کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب انہوں نے اس پتھر پر پیر رکھا تو پتھر پر پیر رکھنے پر ان کے نشان بن گئے۔ اسی پتھر کو مقامی ابراہیم کہا جاتا، جو بعد میں بیت اللہ شریف کے قریب اسے رکھ دیا گیا۔ اور اس کی بڑی ایک طویل گویا تاریخ ہے، ہر ہر حصے پر گفتگو ممکن بھی نہیں۔ چلیے صاحب، اللہ اللہ کر کے پوری عمارت تعمیر ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جب لوگ آئیں یہ طواف کدھر سے کریں، کوئی حصہ ایسا تو ہونا چاہیے کہ جہاں سے لوگ طواف کریں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم ایسا کرو، یہ جو عمارت بنی ہے کوئی ممیز کوئی ممتاز پتھر لاؤ تاکہ میں اسے کونے میں نصب کر دوں تاکہ لوگ یہاں سے طواف شروع کریں۔ اب اس میں روایتیں بڑی مختلف ہیں، ہم صرف ان کے اقتباس نقل کرتے ہیں وقت کی کمی کے اعتبار۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابو قبیس، یہ پہاڑ جو مکہ گویا حرم سے متصل ہے وہ آج بھی موجود، وہاں جب پہنچے تو پہاڑ نے بزبان فصیح کہا اسماعیل گویا تم کسی پتھر کو مت اٹھاؤ، ایک پتھر جنت کا جو آج تک مجھ میں امانت ہے میں تمہیں وہ پتھر دیتا ہوں، یہ پتھر لے جاؤ اور اپنے والد ماجد کو دے دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر لیا، وہ پتھر لینے کے بعد اپنے ابا کے پاس آئے اور ان کے والد ماجد نے وہ پتھر ایک کونے میں نصب کر دیا تاکہ لوگ وہاں سے طواف شروع کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب پتھر لے کر آئے تو دیکھا کہ ان کے والد ماجد کوئی اور پتھر لگا رہے، حالانکہ پتھر لانے والے تو یہ کوئی اور پتھر لگا رہے۔ پوچھا ابا یہ کیا معاملہ؟ کہا جبریل امی آئے تھے، تم جب ابو قبیس پہنچے تو وہ جنت سے پتھر لا کر مجھے دے گئے اور یہ کہہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو نصب کر دیا جائے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب ہند میں نازل ہوئے تو آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک پتھر بھی آیا، تو جبریل علیہ السلام ہند کی سرزمین سے وہ پتھر اٹھا کر لائے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا، آپ نے اس پتھر کو نصب کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بہت ہی زیادہ سفید تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ کالا کیسے ہو گیا، اس روایت میں یہ ہے کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے نصب کیا تو نصب کرنے کے بعد لوگ جب اسے چومنے لگے، چومتے رہے تو ہماری سیاہ کاری نے اس پتھر کو سیاہ کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پتھر تو سیاہ تھا مگر یہ لوبان اور اگربتی سلگانے کی وجہ سے، یہ جناب کعبے میں کبھی کبھی آگ لگتی رہی تو ایک مرتبہ اتنی آگ لگی کہ آگ کی تپش کی وجہ سے یہ پتھر سیاہ ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پتھر تو نصب کر دیا, اس نصب کرنے کے بعد ان کا مدعا صرف یہ تھا, نظریہ یہ تھا کہ لوگ یہاں سے طواف شروع کریں. ایک روایت میں ہے کہ یہ ایک فرشتہ جس کو اللہ نے پتھر بنا دیا اور اس کو یہاں نصب کر دیا. اور کل قیامت میں کیا ہوگا کہ جس نے ایمان کی حالت میں چوما یہ پتھر اللہ کے یہاں گواہی اس کے ایمان کی دے گا, اور جس نے بےمانی کی حالت میں چوما اس کے بےمانی کی گواہی یہ دے گا. ایک روایت میں یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتھر کے قریب آئے, لوگ موجود تھے, حضرت عمر نے کہا او پتھر میں جانتا ہوں کہ تو سوائے پتھر کے کچھ نہیں ہے, اگر میں یہ نہ دیکھتا کہ حضور علیہ السلام نے تجھے چوما تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا, میں تو تجھے اس لیے چوم رہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے تجھ کو چومتے ہوئے میں نے دیکھا. اس پر استدلال کرتے ہوئے بعضوں نے کہا اس سے پتہ لگ گیا کہ وہ خالصتاً پتھر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مگر ایک روایت میں نے یہ پڑھا حضرت عمر جب بوسہ دے رہے اور بوسہ دیتے میں کہا کہ تو پتھر ہے سوائے پتھر کے کچھ نہیں, تو غالباً پیچھے حضرت علی تھے, حضرت علی نے کہا یا امیر المومنین ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے حضور کو یہ فرما کے سنا کہ یہ پتھر کل قیامت میں تمہارے ایمان کی گواہی دے گا. اچھا صاحب اب اس کی پتھر کی عظمت کا تو آپ کو پتہ لگ گیا نہیں, اب ایک آخری بات اس پتھر سے متعلق سنتے چلیے. چلیے میں نے مانا کہ وہ جنت کا پتھر نہیں ہے, کوئی ممید و ممتاز پتھر نہیں ہے, چلیے حضرت عمر کا پہلا قول مان لیا جائے کہ تو سوائے پتھر کے کچھ نہیں, میں نے مان دیا کہ وہ ایک عام پتھر ہے جسے نصب کر دیا گیا, چلیے صاحب اس کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی اس کی قیمت نہیں, مگر آپ آئیے ذرا ہم گوشت ہو کر یہ بات ذہن میں بتا دیجیے, مان لیا کہ وہ عام پتھر فرشتہ نہیں, نہ وہ گواہی دے گا میرے نزدیک یا ہمارے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک اس سے بڑھ کر کیا برکت ہے کہ لواح مصطفیٰ اس پتھر پر لگ گئے. ارے جنت کی پتھر کی کیا قدر ہے اس کے آگے, یہ تو وہ پتھر ہے جس پر لواح مصطفیٰ لگ گئے, اس سے بڑھ کر تمہیں کوئی شرف ہوگا کہ جس پتھر سے مصطفیٰ کے لب لگے ہو اگر قسمت تمہاری جاگے تو تم بھی اس پتھر کو چوم لو, اس سے بڑی برکت اس کی اور کچھ نہیں ہو سکتی. غرض کہ جناب یہ پتھر وہاں نصب ہو گیا, لیکن یاد رکھیے حالت احرام میں میرا مشورہ یہ, مسائل کی کتاب میں تو نہیں اس میں تو یہ کہ پتھر کو چوما جا, مگر میرا تجربہ یہ ہے کہ آج حاجی جب جائیں احرام کی حالت میں اسے ہرگز نہ چوما جائے, اس کی وجہ کیا ہے کہ اس پر اتنا اتر لوگ ڈال دیتے ہیں نا سمجھ, بہرحال وہ بھی اپنے طور پر اس لیے کہ بھائی ایک مقرب پتھر ہے, اگر حاجی اسے چومے چومنے کے بعد اس کے منہ پر اتر لگ جائے تو مسائل کی کتب میں ہم نے پڑھا کہ اس پر دم لازم ہو جائے گا, یعنی اسے ایک قربانی دینی ہوگی, اتر اگر اس نے حالت احرام میں اتنا منہ پر لگ گیا کہ جس کو کہیں کہ بہت زیادہ لگ کر اور اس کے بدن میں خوشبو مہک گئی تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک دم ہوگا, لہذا غیر احرام میں اس کو بوسہ دیا جائے جس وقت احرام کی پابندی عزیزان گرامی نہ ہو. اب میں کیا کروں وقت ساتھ نہیں دے رہا, یہ تو جناب لیجئے پتھر کا قصہ اور اس کا معاملہ تھا. ابراہیم علیہ السلام نے پوری عمارت کھڑی, عمارت کھڑی کرنے کے بعد قرآن سے بھی ترشح, اللہ کے نبی نے تمام انسانوں کو پکارا کہ اے دنیا کے تمام انسانوں اللہ کے گھر کا طواف کرنے آؤ. علماء نے لکھا, مفسرین نے لکھا کہ جس نے بھی اس زمانے میں لبیک کہا چاہے وہ عالم اروا میں ہو یا ماں کے پیٹ میں ہو یا باپ کی پشت میں ہو یا اپنے دادا اگر دادا پر دادا سگر دادا لکڑ دادا کسی کی پشت میں ہو, جہاں بھی اس نے لبیک کہا وہ ضرور حج کرے گا. اور ایک روایت یہ ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی ہی مرتبہ حج کرے گا. جب ابراہیم السلام نے بلایا کسی نے ایک مرتبہ کا لبیک وہ ایک حج کرے گا, کسی نے دس مرتبہ کا لبیک وہ دس حج کرے گا, جس نے بیس مرتبہ کا لبیک تو وہ بیس مرتبہ حج کرے گا. ایک ذری سی مثال دے کر آگے چلتا ہوں. اللہ اللہ قسمت کا حال دیکھیے, کہتے ہیں کہ یہ سارے فضائل اور منافق بازو کی قوت سے نہیں بلکہ اللہ کی دین ہوتی ہے. پاکستان کے ایک حاجی تھے جن کا تعلق گلگت سے تھا, ان کا نام عبد المعبود تھا. آپ حیران ہوں گے ان کی عمر 100
55 سال تھی اور 130 حج انہوں نے کیے تھے، 130 حج انہوں نے کیے تھے، اور ایسی عمر میں بھی ان کو میں نے چلتا پھرتا ہوا دیکھا، میں نے بھی ان کی زیارت کی ہے۔ حضرت علامہ ضیاء الملت بدین، حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی، جن کے عرس کی کل ہماری یہاں فاتحہ بھی ہے، انہوں نے 70 حج کیے، گویا انہوں نے 70 مرتبہ لبے کہا ہوگا، جس نے 10 مرتبہ کہا اس وہ 10 مرتبہ کرے گا، ساری دنیا کے لوگوں نے ان کی آواز سنی اور وہ ضرور حج کریں گے۔ عزیزان گرام، اب آگے چلیے، ہوا یہ کہ کعبے کو نقصان ہمیشہ سیلاب کی وجہ سے پہنچا، بارش آئی اور جناب اس کا پانی آیا، اور آنے کے بعد میں جناب یہ ٹوٹتا رہا، بنتا رہا، ٹوٹتا رہا، بنتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے طوفان نوح سے ٹوٹا، پھر اس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ایک روایت میں آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد اسے نقصان پہنچا، ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے ان کو گویا تعمیر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی باسط تک یہ سینکڑوں مرتبہ شہید ہوا، سینکڑوں مرتبہ بنا۔ جب حضور کی عمر شریفہ 35 برس کی ہو گئی، یہ ہے وہ قریش جو تعمیر قریش کہلاتی ہے، سارے مکہ کے لوگ جمع ہو گئے کہ ہمیں کعبہ دوبارہ بنانا چاہیے، لیجیے صاحب کعبہ جو ہے وہ دوبارہ بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ لوگوں نے مشورہ کیا کعبے کو بنایا جائے، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے یہ بات کیسی چوکس کرنے والی، زمانے جہلیت کے لوگ جو بتوں کو پوجا کرتے مگر کعبے کی عظمت کو تو مانتے۔ سارے قبائل جمع ہوئے، انہوں نے کہا اچھا بھائی تم کیا دو گے، تم کیا دو گے، تم کیا دو گے۔ باہمی آپس میں چندہ ہوا کہ ان کے معاونت سے اللہ کا گھر بنایا جائے گا، اور اس زمانے کے جاہل کافروں نے یہ طے کیا تھا، خبردار سود کا پیسہ اس میں کوئی نہیں دے گا، سود کے پیسہ کوئی اس میں نہیں دے گا۔ آج ہم کسی سے مسجد کا چندہ مارنے کے لیے جاتے ہیں تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں مولانا سود کے پیسے ہیں، کوئی ہیلا شیلا کر کے کسی طریقے سے مسجد میں لگا، اور نہ جانے یہ بات کس نے مشہور کر دی کہ سود کے پیسے سے جناب مسجد کا لیٹرین بنا دیا جائے، باتھ روم بنا دیا جائے، ہرگز نہیں۔ اگر کسی نے سود کا پیسہ وصول کر لیا تو اس کو صرف بغیر ثواب کی نیت کے، بالکل جو بھوکا مرتا ہو مسکین کی تعریف میں آئے اس کو صدقہ کر دیا جائے، ورنہ کہیں اور مسجد وغیرہ میں کہیں بھی جناب ہیلا وغیرہ کر کے اس کو نہ لگایا جائے۔ اس زمانے کے بے وقوف لوگ جو کہلاتے انہوں نے یہ کام کیا کہ سود کا پیسہ نہیں لگے گا۔ آج 1400 برس گزرنے کے باوجود ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، تو آج مسجد میں سود کا پیسہ کیسے لگ سکتا، چلیے صاحب لگ گیا۔ اس کے بعد ایک بڑی خطرناک لہر چڑھ گئی جس کی بڑی تاریخ ہے کہ بھائی چلیے نیا بنے گا، کعبہ بن بھی گیا، حجر اسود کون لگائے گا، تلواریں باہر آ گئی۔ بلکہ یہ تک ہوا کہ بعض لوگوں نے کیا کیا، قبیلوں نے اپنا بدن کا خون ایک تشت میں نکالا، اور نکالنے کے بعد اس میں ہاتھ ڈبو کر کے عہد کیا کہ اگر یہ حجر اسود لگائے گا ہمارا قبیلہ لگائے گا، ورنہ ہم جانے دے دیں گے، عہد کرو۔ خون کے طبق میں ہاتھ ڈال کر کے انہوں نے عہد کیا۔ اللہ اللہ، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلنے کے بعد کیا ہوا، جب دیکھا کہ ہزاروں آدمی مر جائیں گے تو سب بڑے بڑے چودھری اور جگادریوں نے طے کیا کہ بھئی ایسا کرو ایک معاہدہ کرتے۔ ان کا بھی معاہدہ کیا ہوگا، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کہا کچھ چوکیدار متعین کر دو، اعلی صبح جو حرم شریف میں آئے کوئی بھی آئے ہم اس کو اپنا حکم مان لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ با پہرے دار متعین ہو گئے کہ سورج نکلنے سے پہلے جو آدمی داخل ہو وہ ہمارا حکم ہوگا، یہ طے ہو گیا۔ میں یہ سمجھا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا صبح صادق بھیجنا، لہذا سورج کو ان کی غلامی میں دے دیا کہ جب تک میرا محبوب حرم میں نہ آ جائے اس وقت تک طلوع نہ ہو، انتظار میں تھے حسن اتفاق، آج کوئی نہیں آیا، سب سے پہلے پیارے مصطفیٰ داخل ہوئے، اس کے بعد سورج طلوع ہوا۔ سب نے کہا ہم انہیں حکم مانتے ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ لیجیے صاحب، حضور علیہ السلام اب کیا فیصلہ کرتے، یہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، میرے آقا کی عمر مصدقہ تاریخ میں 35 سال ہے، حضور نے سارے معاملات کو دیکھا، معاملات کتنے سنگین ہیں۔ یہ وہ تدبر ہے جو اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ چلیے حضور آئے سنگ اثر لگانے کے لیے، یہ کتنا آسان تھا کہ خود لے جاتے بغل میں دبا اور اس کو لگا دیتے، اتنا وزن بھی اس کا نہیں۔ آپ نے فرمایا چادر لاؤ، چادر لائی گئی، فرمائے اسے بچھاؤ، چادر بچھائی گئی، اپنے دست مبارک سے سنگ اسود کو چادر میں رکھا۔ جتنے قبیلے ان کا تم اپنا اپنا ایک ایک سردار لے آؤ، سن اپنے اپنے سردار پیش کر دیے، فرما سب چادر کے کونے پکڑ لو، جتنے سردار سب چادر کے کونے پکڑ لو۔ لوگ خوش ہو گئے، لیجئے صاحب سب کی نمائندگی ہو گئی، ہر قبیلے نے اپنا ایک آدمی نامزد کر دیا اور اس نے چادر کو پکڑا، فرما یہ سب لے کر کے چلو، یہ سب اٹھا کر لے کے چلے اور سب خوش ہو گئے کہ بھائی واہ واہ، ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو گیا کہ سنگ اسود جو ہے اس کو ہمارے قبیلے کے فلان لگا۔ فرما لے چلو کعبے کے کونے کے پاس، وہ کعبے کے کونے تک پہنچا، پھر حضور نے سنگ اسود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے نصب کر دیا، سارا جھگڑا عزیزان گرامی ختم ہو گیا۔ حضور کی تعمیر کے بعد اب ایک تعمیر ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر کے کعبے کو اٹھا دیا، جناب حجاج بن یوسف نے سلطان عبد الملک کے دور میں کعبہ تعمیر ہوا، یہ ہوتا رہا گرتا رہا، بڑھتا رہے، بہت بڑا دور ہے۔ جب آئیے جناب سلطنت عثمانیہ، تو جناب سلطان سلیمان، اس کا بیٹا سلطان احمد خان، احمد خان کے زمانے میں کعبے میں دراریں پڑیں، کہا اس کو سونے چاندی کی پٹیوں سے جکڑ دیا جائے، مگر وہ زیادہ نہیں چلا۔ رکن عراقی، رکن یمانی ایک مرتبہ اتنی زور سے گری کہ اس کے آواز ہی سے سینکڑوں آدمی جاں بحق ہو گئے۔ سن 1029 ہجری کو اس کی نئی تعمیر شروع ہوئی، اور نئی تعمیر شروع ہونے کے بعد اس کعبے کو جو آج صورت کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں، کالے پتھر کی عمارت، اس کا شرف سلطان عمار خان بن سلطان احمد خان، یہ اسے شرف حاصل ہوا کہ جس نے 1029 ہجری کو اس عمارت کو اس نے بنانا شروع کیا، اور 1030 ہجری کو یہ پورا کعبہ بن کر تیار ہو گیا اور پھر کھول دیا گیا لوگوں کے طواف کرنے میں، ورنہ لوگ باہر سے طواف کرتے تھے۔ تو گویا آج جو صورت کعبہ ہے یہ 382 سال پرانا ہے، اور یہ والی قسطنطنیہ سلطان عمار بن سلطان احمد خان، یہ اس کے ہاتھ کی عمارت ہے جو آج تک عزیزان گرامی قائم ہے۔ اب دیکھیے رب کریم کی قدرت، یہ کب تک قائم رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری سے مشرف فرمائے، اور اس کے بعد میں مدینہ منورہ کی حاضری سے ہمیں مشرف فرمائے۔ میں نے بہت ہی منتشر طریقے سے سوچا کہ ہر ہر گوشہ سمیٹ کر آپ تک پہنچ جائے، یہ مختصر خانے کعبے کی عزیزان گرامی تعریف ہے کہ جن کی طرف رخ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ مفصل اس کے ہر ہر گوشے کو انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔